أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں. یہ قرآن کا سب سے طولانی سورہ اور مدنی سورہ, ظاہراً 286 آیت ہے غالباً, اور سب سے لمبا آیت بھی اسی میں ہے. سب سے معروف آیت آیت الکرسی بھی اسی سورہ میں ہے, اور پیغمبر نے فرمایا ہے ایک روایت میں بہترین سورہ ہے اور بہترین آیہ بھی آیت الکرسی ہے. بقرہ بہترین سورہ اور آیت الکرسی بھی بہترین آیت. اور بقرہ کا نام عموماً قرآن کے سوروں کا نام لوگوں نے دیا ہے. مثلا سورہ بقرہ میں گائے کی گفتگو تھی تو شروع میں کہتے تھے مثلا وہ سورہ جس میں بقرہ کے ذکر ہے, پھر آہستہ اتنا لمبا نام دینے کے بجائے سورہ بقرہ کہنے لگے. بسم اللہ کے حوالے سے تو گفتگو ہو گئی تھی کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا, اللہ کے نام سے مدد لینا, تاکہ انسان کا ہدف بھی خدا ہو اور خدا سے مدد حاصل کرے, خدا مد نظر ہو, اور بسم اللہ جزء سورہ ہونے کے لحاظ سے شیعہ اسی کے قائل ہے کہ ہر سورہ کا جزء بسم اللہ ہے, کیونکہ قرآن میں سب مانتے ہیں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. جب اضافہ نہیں ہوا ہے ہر سورہ کے ساتھ بسم اللہ ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے بسم اللہ جزء ہے ہر سورہ کا, ہر سورہ کا جزء ہے, ورنہ لازم آتا قرآن کے اندر غیر قرآن شامل ہو گیا. اس سلسلے میں اہل سنت کے بھی ماننے والے کافی ہیں, لیکن معروف اہل سنت کے درمیان یہ ہے کہ بسم اللہ جز نہیں ہے سورہ حمد میں, مختلف فرقے ہیں. ہاں جی ہاں جی, ان میں ان کے بھی ظاہراً حنفی ہے غالباً ابھی, یا کوئی اور فرقہ بھی میرے میں وہ مانتے ہیں ایک فرقہ,
لیکن شیعہ تمام,
ہاں جی تمام سوروں میں وہاں پر ہے ہی نہیں نا, یعنی لکھا ہوا ہی نہیں ہے, کیونکہ رحمان الرحیم کہہ کر پھر کیا ہے براءت کے عذاب کے خبر دینا مناسب نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد الف لام میم ہے جو مقطعات ہے, قطع سے ہے نا کٹے ہوئے, یہ حروف ایک دوسرے سے کٹے ہوئے, ایک کلمہ کے اندر حروف متصل ہے, حروف میں ارتباط ہوتا ہے, لیکن حروف مقطعات میں جو حروف ایک دوسرے سے جدا جدا ہے, یہاں پر بھی الف لام میم بالکل جدا جدا حروف ہے, اگرچہ تین ہے لیکن ایک بامعنی کلمہ شمار نہیں ہوتا ہے. تو حروف مقطعات کے بارے میں عرض کے 20-30 سے زیادہ اقوال ہے اس کی تشریح میں, اس کے بارے میں جو کچھ زیادہ قابل فہم ہے, کیونکہ حروف مقطعات کو تو معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے, جب معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ دلیل کے ساتھ نہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے, لیکن زیادہ قابل قبول یہی لگتا ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہے क्या नाम है, ये खुदा कहना चाहता है कि इन्हीं हरूफ से ये कुरान बना है, क्योंकि ये ज़मीन मिट्टी से खुदा क्या करता है, इंसान को भी खलक किया है मिट्टी से, और इंसान हैवान नबातात जमादात मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को खुदा ने मिट्टी से खलक किया है। और यही खुदा, देखो एक मिट्टी है उससे सबको खलक किया है, यही खुदा है जो 28 हरूफ से क़ुरान जैसे मुअज्जिज़ा वाली किताब को वजूद में लाए। तुम नहीं ला सकते हो, चनांचे मिट्टी से भी इस किस्म के मखलूक़ात को तुम खलक नहीं कर सकते हो। इसी तरह से ये हरूफ तुम्हारे पास है, लेकिन खुदा की कुदरत, कुदरत एजाज़ है कि इन्हीं हरूफ से बेहतरीन फसीह तरीन मुअज्जिज़ा वाला कलाम खुदा बना सकता है। आसान तरीन चीज़ से सबसे आला मुअज्जिज़ात अंबिया के दरमियान सबसे आला मुअज्जिज़ा क़ुरान है, जो ज़मान के लिहाज से, मकान के लिहाज से, मतलब के लिहाज से सबसे आला है। ज़मान के लिहाज से क़यामत तक ये मुअज्जिज़ा रहेगा, कोई और मुअज्जिज़ा क़यामत तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि तारीख़ में ये मुअज्जिज़ा पेश आया है और फिर बाद में ख़बर बन जाती है, रिवायत बन जाती है। मकान के लिहाज से भी एक जगह पर मुअज्जिज़ा ज़ाहिर होता है, दूसरे इलाक़ों में ये मुअज्जिज़ा दोबारा ख़बर की शक्ल में पहुंचता है, वरना मुशाहिदा नहीं कर सकते। मतलब के लिहाज से बाकी मुअज्जिज़ा खामोश मुअज्जिज़ा है, लेकिन ये मुअज्जिज़ा बोलने वाला, हिदायत करने वाला मुअज्जिज़ा है। तो ये बेहतरीन मुअज्जिज़ा इन्हीं हरूफ से बना है जो तुम्हारे पास भी है, और तुम लोगों के लिए सबसे आसान बोलना है, लेकिन ये खुदा की आयत बन जाती है, इसीलिए आयत इलाही है, खुदा की निशानी है, मुअज्जिज़ा खुदा है कि सादा हरूफ से बेहतरीन कलाम लाया जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आप देखिए पैगंबर खुदा क़ुरान बाज़ मकामात पर कहता है मिन मिसली, पैगंबर जैसा आदमी से ऐसा मुअज्जिज़ा लाओ, बाज़ वक़्त कहता है इसी क़ुरान के सूरह की तरह एक सूरह लाओ। यानी मक्के में पैगंबर थे, मक्के में कुल 17 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो पढ़ने लिखना जिनको आता था, वहाँ मक्के के पढ़ना लिखना भी बहुत इंतहाई, हज़ार गलतियों के साथ लिखते थे, यानी तकरीबन कह सकते जाहिलों को सरजमीन था, इसीलिए क्या है उम्मी कहलाते थे। तो वहाँ पर ये नबी उठा है, तो ये अगर मक्के के एक आदमी हो दूसरे आदमियों की तरह, तो ऐसी किताब कैसे ला सकता है? तो ऐसी किताब लाना ख़ुद मुअज्जिज़ा है उस सरज़मीन से, और किताब के अलावा दीन इस्लाम ख़ुद एक अलग मुअज्जिज़ा है। अगरचि दीन इस्लाम इसी क़ुरान ही से निकला है, लेकिन दीन इस्लाम में कुछ तफसीलात ज़्यादा है ना, वजाहत ज़्यादा है। तो दीन इस्लाम को देखिए, एक आदमी जो अनपढ़ है नऊज़ु बिल्लाह, बहरहाल ये जो फ़हम उर्फ़ी है, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता उसको अनपढ़ कहते हैं ना, जबकि क्या है हमारे पास यही है, लिखना पढ़े बग़ैर क्या है इल्म हासिल नहीं कर सकता, लेकिन पैगंबर के पास इल्म हासिल करने के दूसरा ज़रा, खुदा उनका मुअल्लिम था, खुदा को बशरी ज़राई की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा आदमी जो उस इलाके से उठा, बहरहाल अगर पैगंबर खुदा ना हो तो मक्का के एक आदमी है, ये आदमी इस तरह से अजीम सिस्टम कैसे ला सकता है? توحید میں آپ دیکھیے، حکومت کے مسئلے میں دیکھیے، معیشت کے مسئلے میں دیکھیے، اخلاقی حوالے سے دیکھیے، جامع نظام ہر میدان میں کس نے لایا ہے؟ مکہ کے ایک آدمی نے، پورا مکہ والے سب مل کر جاہل ہے۔ تو یہ خود کیا ہے، یعنی آپ خود دیکھنا، ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا نہ ہو وہ کیسا، ایک گھنٹہ بات کریں گے باتوں میں ربط نہیں ہوتا اس کے، ایک منطقی تسلسل نہیں ہوتا ہے۔ تو اتنا منظم سسٹم ہر میدان میں، یعنی اسلام ہر میدان میں کیا ہے، سب سے آگے ہے۔ اگرچہ بہترین سرمایہ نالائق لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، ضائع ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر۔
آگے تو تاریخ انبیاء میں اتنا منظم نظام کیا جو ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ، وہ دیگر انبیاء کی دور میں اتنے منظم کوئی سسٹم نہیں پایا جاتا کیا تاریخ میں؟
ہاں جی، نہیں ہے، واضح ہے۔ باقی انبیاء اور پیغمبر خدا کی مثال کیا ہے، آپ سمجھ لیں پی ایچ ڈی اور اس سے پہلے والی کلاسیں، پہلی والی کلاسیں اس پی ایچ ڈی کے لیے کیا ہے، مقدمہ ہے، تمہید ہے، وہ تمہید تھے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ احادیث میں بھی ہے کہ وہ کیا دوائی تھے، سابقہ ادیان کی مثال دوائی کی مثال ہے، اسلام غذا کی مثال ہے۔ غذا انسان کی ضرورت ہے، دوائی بیمار کی ضرورت ہے، وقتی ضرورت ہے۔ یعنی یا حدیث میں ہے کہ پیغمبر فرمایا حضرت موسیٰ ایک آنکھ کے ساتھ آئے تھے، حضرت عیسیٰ دوسری آنکھ کے ساتھ آئے تھے، میں دونوں آنکھوں کے ساتھ آیا ہوں۔ یعنی جامعیت جو اسلام میں، وہ وقتی تقاضے، وقتی مشکلات کے حل کے لیے آئے تھے، اور بشر میں وہ کمال بھی نہیں تھا کہ پیغام اسلام کو سمجھ سکے۔ تو عرض کے یہی، تو یہ حروف مقطعات کہ ایک مطلب یہی کہ حروف سے، اسی قسم کے حروف آپ کے پاس بھی ہے، لیکن یہ معجزہ کو دیکھے کہ خدا نے ان حروف سے معجزہ وجود میں لایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، وہ کتاب، ذالک دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی زبان میں، دور کی طرف اشارہ ہے، وہ کتاب۔ اب کیوں کتاب کہا، کتاب یعنی لکھا ہوا، اصل عربی زبان میں جو جمع ہے اس کو، کوئی کئی چیزوں کو جمع کرے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ تو کیونکہ تحریر میں، خط میں، کتاب میں جب لکھتے ہیں تو مختلف مطالب کو جمع کرتے ہیں، اسی بنا پر کتاب کو کتاب کہا۔ تو ابھی قرآن پورا تو نازل نہیں ہوا تھا، کچھ نازل ہوا تھا اس وقت، ذالک الکتاب کہنا یعنی کچھ ابھی نازل ہوئے، کچھ ہونے والا ہے، کتاب پروگرام یہی کہ کتاب بن جائے، یا لوح محفوظ میں ہے، یا لوح محفوظ میں، یا یہ کتاب بنے گی، کچھ تو ابھی آ گئے، کچھ بعد میں آنے والی۔ اس بنا پر کتاب کہا، ذالک یعنی وہ کتاب، اشارہ دور کی طرف، جبکہ خود قرآن کہہ رہا ہے، یہ کتاب کہنے کے بجائے وہ کتاب کہا۔ یہ عربی زبان میں، شاید ہماری زبان میں بھی ہو، کسی چیز کی یعنی دور، تو مکان کے لحاظ سے دور ہونا، عظمت کے لحاظ سے بہت بلند ہونا بھی دور شمار ہوتا ہے، یعنی اتنا بلند ہے، اتنا عظیم وہ جو آسمانوں میں ہے۔ تو دور کے اشارہ کیا، عظمت قرآن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، وہ کتاب، وہ عظیم کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کی شک نہیں۔ اسی لیے لا کے بعد آپ لوگ تھوڑا سا وہ گرامر بھی چاہتے، گرامر تو اتنا آسانی، کئی سال کے درس ہے۔ ہاں جی، اگر میں آپ کو اتنے جلدی دے سکوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی صاحب معجزہ ہوں۔ تو برادران نے آغاز سے کہا تھا، تو पेचीदा भी है। असल में ये दर्शी चीज़ें सिर्फ पढ़ने से जानने से मसाला हल नहीं होता है, बिल्कुल मलका बनना पड़ता है, जहन में बिल्कुल हाजिर हो, फिर आप इस्तेफादा कर सकते हैं। एक दफ़ा सुनेंगे दूसरे दफ़ा बुरा भूल जाएंगे, 100 दफ़ा सुनेंगे मुमकिन है ख्याल ना रखे तो वो भी भूल जाए। कुछ चीज़ें अक्ली होती है तो इंसान के पास अक्ल है इसलिए वो चीज़ याद रहती है, कुछ चीज़ें सिर्फ रटक ही है याद रखने की है, उसमें रटा लगाए बगैर तकरार के बगैर याद नहीं रहती है। तो ज़ालिकल किताब ला रईबा, ला के बाद देखो ज़बर आया है, इसको ला नफ़ जिन्स कहते हैं, किसी किस्म की शक नहीं है, रेप नहीं है, जिन्स रेप नहीं है, किसी किस्म की शक नहीं है फी क़ुरान के अंदर। अब क्यों नहीं है, मुराद ये है कि शक की गुंजाइश नहीं है। फजूल लोग तो बहुत है, बेहुदा लोग, ठीक है, रोज़ रोशन को के इनकार करने वाले भी है, लेकिन शक की गुंजाइश नहीं है। ख़ुद क़ुरान दलील है, शाहिद है पैगंबर की नबूवत के ऊपर, तो जो शाहिद है वो मशकूक तो नहीं होता है। तो आप क्या है, थोड़ा सा तवज्जुह करो तो पता चलेगा शक की चीज़ नहीं है, गौर करो तो ख़ुद बहुत समझ में आएगा। मंतिक में कुछ चीज़ों के बारे में कहते हैं क़ज़ा या क़ियासा तो हा माहा, कुछ जुमले ऐसे हैं उसकी दलील अपने साथ है, मसलन 8 के आधा फ़र्ज करे 4 बनता है, ये तो बहुत सादा हो गया, बच्चे की भी समझ में आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाओ तो दलील साथ है, उसके लिए दलील लाने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा सा गौर करेंगे फौरन, यानी वो जुमले जिसकी दलील अपने साथ है कि क़ज़ा या क़ियासा तो माँ, ऐसे जुमले हैं जिसकी दलील अपने साथ, तो क़ुरान भी चूँकि दलील है पैगंबर के नबूवत के ऊपर, थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ में आएगा ये कोई बशर का काम नहीं है। कहा कि इस सूरह के सूरह कौसर की तरह एक सूरह लाओ, अगर कलाम बशर है उस जैसे तुम सब मिलकर कोशिश करो। लो इज्तमअत अल-इंस वल-जिन्स अला यातु बिमिस्ल हाज़ा अल-क़ुरआन ला यातूना बिमिस्लिही वलो काना बअज़ुहुम ज़हीरा बअज़ुहुम लिबअज़िहिम ज़हीरा। आस इंस व जिन्स मिलकर क़ुरआन के शबीह लाने की कोशिश करें, नहीं ला सकते हैं, अगरचे एक दूसरे की मदद करें। तो शक की गुंजाइश नहीं है। अब हमें, हम मुसलमान हैं, हमें साबित करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। देखो क़ुरान की खूबियाँ हैं, अल्लामा तबतबाई कहते 11 मोजज़ात है क़ुरान में, 11 किस्म के मोजज़ा क़ुरान में हैं। अरब तो उसी फसाहत व बलागत की वजह से क़ुरान पर ईमान लाया है, मोजज़ा फसाहत व बलागत, फसाहत व बलागत का बड़ा असर है दुनिया में, सबसे ज़्यादा मुअस्सिर फसाहत व बलागत लोगों को अपने मकतब की तरफ, अपने 11 यानी क़ुरान 11 हवालों से मौजज़ा है। मसलन एक हवाला क्या है, क्या है ये फसाहत व बलागत, एक हवाला गैब की ख़बरें, एक हवाला क्या नाम है इल्मी ख़बरें, साइंसी ख़बरें, एक हवाला मसलन क़ुरान में तनाकुज़ ना होना, अगर 30 साल के मुख्तलिफ हालात में क़ुरान नाजिल हुआ है तो हालात मुख्तलिफ होने से इंसान बिल्कुल बदल जाता है ना, जब सुकून के साथ हो, अमन व अमान के साथ हो, उस वक्त कुछ ख्यालात होता है, मुश्किलात में कुछ और ख्यालात होता है, लेकिन यहाँ कोई टकराव नहीं। इस किस्म के 11 एक वाज़ह मुस्तनद तरीक़े से साबित करते हैं, इसमें शक नहीं। हुदन लिल्मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए ये हिदायत, हुदा हिदायत, लेकिन अरबी ज़बान में हिदायत मस्दर होता है। ज़ालिकल किताब हुदन, ज़ालिकल किताब ये क़ुरान जो है, वो क़ुरान जो है हिदायत है, हादी है, असल में हादी है, हिदायत करने वाला है। लेकिन एक चीज़ में ज़्यादा हो यानी मुबालगा करना चाहे, बहुत ही को बताना चाहे तो हादी कहने के बजाय ख़ुद हिदायत कहते हैं। अल-अदलुल-मुंतज़र इमाम ज़माने के लिए क्या कहते हैं, वो पेकर अदल है जिसके इंतज़ार करते हैं। हकीकत में क्या है, आदिल है लेकिन ताकीद ज़्यादा है अरबी ज़बान में। यानी मसदर है ना, जुल्म मसदर है, आदमी ज़ालिम होता है, ज़ालिम इसमें फ़ाइल है। लेकिन मसदर को क्यों ज़ालिम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ ताकीद ज़्यादा करने के लिए, मुबालगा ज़्यादा करने के लिए। यानी ये जुल्म का पेकर बन गया है, तजस्सुम बन गया है। कहाँ पर आ, मैंने वही इमाम ज़माने के हवाले से है ना रिवायत में, अल-अदलुल मुंतज़र क्या है, पेकर अदालत है, ऐन अदालत है, तजस्सुम अदालत है। इन्नल्लाह फ़रज़ अला अइमतिल अदल, अली फरमाते नहजे बलागे में खुदा ने वाजिब किया है अइमा अदल पर, अदल के इमाम पर, आदिल इमाम ने एक फरमाते हैं अदल के इमाम। अगर जवाब एक ताबीर करते हैं यहाँ पर, यानी ये इमाम अली सिर्फ लोगों के इमाम नहीं है आदिल की ज़रूरत हो, खुद अकदार के इमाम है, अदल के इमाम है। ये माना भी हो सकता है, असल अदल के भी इमाम है, पेकर अदल है, तजस्सुम अदल है। अदल समझना है तो इनकी सीरत को देख कर समझना है। हुदन लिल मुत्तकीन, तो हादी था तो हुदा क्यों कहा, वही आरज किया कि ज़्यादा ताकीद करने के लिए क़ुरान में हिदायत के पहलू बहुत ज़्यादा है। वरना ये हुदा, ये हुदा जो है ना अलिफ मकसूरा है, ये मूसा ऐसा वाला अलिफ है, तो उस इस वजह से क्या है मानन जैसे कहते हैं दो ज़बर दिया है। वरना ग्रामर के लिहाज से हादी अगर होता तो दो ज़बर की जगह नहीं है, ये रफ़ा की जगह है। क़ुरान हिदायत है, मुब्तदा भी अरबी ज़बान में मरफू होता है, पेश होता है, ख़बर पर भी पेश होता है। यह हुदन ये अलिफ़ की वजह से क्या हुआ है, अलिफ हजफ हुआ है, उसके जगह पर दो ज़बर आया है। खुलासा ये वो किताब हिदायत है किसके लिए, मुत्तकीन के लिए, परहेजगार लोगों के लिए। खुद क़ुरान तो खुद क़ुरान कहते हुदन लिन्नास, सारे लोगों के लिए हिदायत है, और यहाँ कहते हुदन लिल मुत्तकीन, मतलब ये है कि क़ुरान में आमदगी है सब की हिदायत के लिए, लेकिन इस्तिफादा करने वाले कौन हैं, मुत्तकी लोग, उससे फ़ायदा उठाने वाले बातकवा लोग। जिस तरह से क्या है, बारिश है, बारिश तो सब के लिए बारान रहमत है, लेकिन वो ज़मीन जो ज़रख़ेज़ है वो इस बारिश से उसको फ़ायदा होता है, पत्थर को मसलन पत्थर के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो बातकवा लोगों के लिए हिदायत, हिदायत दो किस्म के है, एक हिदायत तशरीही, एक हिदायत तकवीनी। मसलन क़ुरान में क्या इरशाद होता है, सब हिस्म रब्बिक अल-अअला खलक फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा। खुदा ने हर चीज़ की हिदायत की, हर चीज़ की हिदायत की। यह हिदायत तकवीनी है, सिस्टम बनाया, हर एक अपनी उस सिस्टम में मंजिल तक जाता है। शहीद मुताहरी की जो किताब है तौहीद के बारे में, दुरुस उनके दुरुस को जमा किया है, तो उसमें इसी पर ज़ोर दे रहे हैं कि एक एक बुरहान नज़्म है खुदा के वजूद पर दलालत करने के लिए, दूसरा बुरहान हिदायत है, असल वजूद के अंदर हिदायत हो रही है मंजिल की तरफ। आप शहद की मक्खी को देखें मसलन, एक हिदायत है उसके वजूद के अंदर। तो बहुत से हैवानात में ना बच्चा देता है और उसको खाना पीना वगैरह सब इंतज़ाम करके ख़ुद मर जाता है, हशरा है, मर जाता है। उसके मरने के बाद बच्चे दुनिया में आते हैं, अभी ज़िंदा हो जाते हैं, फिर बच्चे वही काम करते जो उनके माँ ने किया है। یہ کیا ہے؟ وہی ہدایت تکوینی ہے، ان کے خلقت میں اس قسم کی ہدایت، ان کو خدا نے اس طرح سے بنایا ہے. وأوحى ربك إلى النحل، خدا نے وحی کی شہد کی مکھی پر، أن اتخذي من الجبال بيوتا، اپنا مکان بناؤ پہاڑوں میں. تو یہ وہی اس کے غریزے میں یہ ڈال دیا، اس کی خلقت میں یہ بات ڈال دیا. تو یہ یہ ایک اس میں ہدایت تکوینی ہے، ایک ہدایت تشریعی ہے، رہنمائی کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے، راستہ بتاتا ہے کہ یہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دلیل لاتا ہے، برہان لاتا ہے. تو قرآن ہدایت، ہدن للمتقین، ہدایت کرتا ہے متقین کا، ہدایت تو سب کے کرتا ہے، متقی ہو یا نہ ہو، لیکن تکوینی اثر متقین پر ہوتا ہے، جس کے دل میں پاکی ہو اس پر اثر ہوتا ہے. مثلا کیا ہے، کسی بھی معاشرے میں کچھ لوگ بدذات ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، ان پر اچھی باتیں اثر نہیں کرتی ہے. کچھ لوگ پاکیزہ ہوتے، اچھی باتیں ان پر اثر کرتی ہیں. تو قرآن کے اثر کرنا وجہ ہے کہ وہ باتقوی لوگ ہے، اسی لیے ان پر اثر کرتا. اب مشرکین کفار پر قرآن نے کیسا اثر کیا؟ یہ مصعب ابن عمیر 25 سال کے جوان تھا، پیغمبر نے بھیجا مدینہ، اسے یہ کہا تم صرف قرآن سناؤ، جا کر قرآن سناتا تھا تو مسلمان ہو گئے کافی لوگ. تو مشہور ہے جملہ، فتحت المدینہ بالقرآن، مدینہ کے شہر فتح ہوا قرآن کے ذریعے. اب یہ قرآن کے ذریعے، قرآن کتاب ہدایت ہے برائے متقین، وہ تو سب بت پرست تھے، مشرک تھے، کہتے کہ نہیں یہ ہدایت فطری ہدایت. فَأَلْحَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہے نا سورہ شمس میں خدا نے الہام کیا، کس کا؟ فجور کا بھی، گناہ کا بھی الہام کیا. گناہ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، یہ سمجھایا. تو جن لوگوں نے اپنی فطرت کی حفاظت کی ہے، ان میں ایک قسم کے تقویٰ یہ فطری ہے، اپنے کو پاک رکھا ہے. پاک آدمی اچھی باتوں کو قبول کر لیتا ہے، ناپاک آدمی اچھی باتوں کو قبول نہیں کرتا ہے. تو کیوں قرآن نے کچھ لوگوں پر اثر کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ ہونے سے بچایا تھا، فطرت انسانی کی حفاظت کی تھی. اب بعد میں بھی درجات بالا میں بھی یہی ہے، ابھی مسلمان ہو گئے ہونے کے بعد بھی قرآن سے ہدایت کون لیتا ہے؟ جس کے دل میں تقویٰ الہی ہے. جتنا تقویٰ ہے اتنا ہی مسلمان بننے کے بعد بھی قرآن سے ہدایت لیتا ہے. لا يمسه الا المطهرون، قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے. ایک تو فقہی مسئلہ ہے، آپ قرآن کو کیا ہاتھ نہیں لگا سکتے وضو غسل کے بغیر. دوسرا جو روحانی معنی کرتے، عرفانی معنی کرتے، یہ ہے کہ قرآن کے حقائق تک نہیں پہنچ سکتے مگر مطہر لوگ. مطہر میں درجہ یہ اول تو کون ہے؟ اہل بیت ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، طہارت کے اعلیٰ درجہ پر. لیکن نسبی طور پر جتنا آپ پاکیزہ ہوں گے اتنا قرآن سے استفادہ کرتے، حقائق قرآن تک پہنچ سکتے ہیں جتنا انسان پاکیزہ ہوگا.
یہ جو اللہ تعالیٰ نے نجاست سے دور رکھا ہے، رچ سے، اہل بیت، یہ اس کا مطلب ظاہری نجاست ہے یا یہ باطنی نجاست ہے؟
دیکھیے یہاں پر اہم چیز تو ہمارے پاس ظاہر فضیلت سب باطنی، یعنی کیا نام ہے، باطنی طہارت میں ہے، پستی بھی باطنی نجاست میں، اس میں شک نہیں ہے، یعنی ہدف بھی وہی ہے، فضیلت اہل بیت بھی اسی سے. لیکن بعض بزرگان، بعض وہی، اسی لیے بہت سے بزرگان یہی کہتے، وہی کیا ہے، باطنی مراد ہے، خدا نے آپ کو دور رکھا، ہاں جی، نجاست سے جس طرح سے دور رکھنا ہے. اور بعض شاغی مکارم ہیں وغیرہ، دیکھو لفظ کو آپ دیکھو، خدا نے آپ کو نجاست سے دور رکھا، ظاہری باطن کی قید نہیں لگایا. پس ہر قسم کے, جب قید خدا نے نہیں لگایا تو کیا ہے, ہر قسم کے نجاست سے دور رکھا, چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو. مگر ان کے دلیل خاص آ جائے, کہتے ہاں جی. بہرحال یہ ہے کہ تقریباً دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے. قذر وہ نجاست ہے, کیا نام ہے ہمارے جو ادھر پیچھا پاخانہ وغیرہ, اس کو قذر کہتے ہیں. رجس نجس تو تقریباً دونوں میں استعمال ہوتا ہے, معنوی میں بھی اور ظاہر میں بھی, ظاہری میں بھی. بھلے تو اسی لیے وہاں پر تو ظاہر الگ دلیل کی ضرورت پڑے گی کون سا مراد ہے, لیکن اصل ان کی ہدایت کا اور ہدف جو ان کی ذمہ داری ہے وہ باطنی سے ہے, بھلے ظاہری سے نہیں ہے. صرف ہمیں وہی الفاظ قرآن سے ہی استفادہ کرنا ہے نا, ان سے خارج نہیں ہونا ہے. اسی لیے آغے مکرمی علامہ طباطبائی کہتے نہیں وہی کیا ہے باطنی مراد ہے.
یہ حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت سے مسلمان پیدا ہوتا ہے, تو وہ بچے جو غیر اسلامی معاشرے میں پرورش پاتے ہیں بچپن میں بالکل جب وہ شیر پار ہوتے ہیں, تو تقریبی طور پہ تو وہ بھی مسلمان ہوئے پاک ہوئے.
بھلے یہ کیا نام ہے, اس لیے کہتے ہمارے لوگ اصل اسلام ہم نے وہاں دیکھا کہتے ہیں نا,
کلمہ پڑھ لیں تو سچے مسلمان ہو گئے.
تو نہیں, بہرحال یہ کہ کیا نام ہے, بچے تو بچے ہیں, کیا فرق ہے, ایک جیسے ہیں نا, واقعاً ایک جیسے ہیں. اور پھر اس کے بعد تربیت جو خود حدیث کہتا ہے نا, کل مولود یولد علی الفطر وانما الابوان یحودانی وینصرانی, ابوین اس کو یا یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں. اور ورنہ فطرت وہی فطرت الہی ہے, اسلام اسی کی تفصیل ہے فطرت الہی کا. فطرت الہی ہونا یعنی اس میں کتنی حدود میں ہے, بعض کہتے ہیں وہی اصول جو ہے نا اسلام کے تعلیم کے اصول فطری ہے, یعنی توحید فرض کرے, اور پھر نبوت امامت معاد سب اسی توحید کا لازمہ ہے. اخلاقیات میں اخلاقی اقدار, مثلا فقہی مسائل میں دیکھیں عفت, فطرت انسان میں عفت پاک دامنی, اس کی تفصیلات میں تو اختلاف ہوتا ہے, لیکن اصل عفت کو پسند کرنا, ناپاکی کو پسند نہ کرنا یا ظلم کو پسند نہ کرنا, یعنی اصول فطری ہے, لیکن تفصیلات میں آ کر دین کے مدد کی ضرورت ہے نا, ورنہ ظاہر ہے فطرت عقل سب مل کر بھی دین کی جگہ نہیں لے سکتے ہیں, تو تفصیلات دین ہی سے لینا ہے. یعنی اگر فطری نہ ہوتا تو انسان غیر فطری چیز کو پسند نہیں کرتا ہے, اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. فطری ہونا چاہے تب اس کو پسند کرتا ہے. مثلا انسان کے اندر حیوانیت ہے, جو بھی حیوانی طبیعت کے ساتھ سازگار ہو اس کو پسند کرتا ہے. دوسرے انسان کے پاس فطرت الہی ہے, فطرت کے ساتھ جو سازگار ہو اس کو پسند کرتا ہے. نہ حیوانیت کے ساتھ سازگار ہو نہ فطرت کے ساتھ سازگار ہو, پھر اس کو پسند نہیں کرے گا. یعنی ایک اجنبیت ہوگی, ایک دباؤ ہوگا, ایک فشار ہوگا. تو اس حوالے سے پسند کرنا فطرت کے مطابق ہو تو انسان اس سے سکون محسوس کرتا ہے, فطرت کے مطابق نہ ہو تو سکون محسوس نہیں کرتا ہے.
لیکن ظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ غیر اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرے میں جو بچے کی پرورش ہے بلوغت تک بھی, تو وہ ایک جیسی تو نہیں پائی جائے گی نا.
تو
پھر خدا کا عدل کس طرح یہاں پہ تشریح اس چیز کی ہوگی کہ قیامت کے دن اس کا ان دونوں کا حساب و کتاب میں فرق نہیں ہوگا؟
وہ خدا خود کرے گا, ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ خدا عادل ہے, یہ کلیئر یقین کرو, خدا عادل ہے, اپنی عدالت کے مطابق پیش آئے گا. میں نے آپ کو بھی شاید بتایا, عرض کیا, عموماً یہی کہتا ہوں, دیکھو یہاں عدالت میں آپ جاتے ہیں, زبردست دلائل لاتا ہے اپنے وکیل کے ذریعے کہ حق میرا ہے, دوسرا وکیل قوی تر ہو, وہ آپ کے وکیل کے سارے دلائل کو باطل کر دیتا ہے. تو جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں, حق سمجھتے ہیں, ضروری نہیں حق ہونا, دوسرے قوی تر ہو، سب کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن قاضی خدا ہے، تو جو کیا ہے وہاں پر تو صرف جیتنا معیار نہیں ہے، دلائل سے حقیقت معیار ہے نا۔ تو روز حقیقت ہے، معاد کی ایک دلیل کیا ہے؟ کشف حقیقت ہے۔ تو یقیناً جو حقیقت وہی ہوگا، اور خدا کی صفات کے درمیان صفت عدالت کو خصوصاً ہم شیعوں نے الگ بیان کیا ہے۔ خدا کی صفات تو بہت ہے نا، ان میں صفت عدالت کو خصوصیت کے بیان کرنے کا معنی یہ ہے، اس صفت کی بڑی فوقیت ہے سب پر فوقیت، خدا اسی عدالت کے مطابق عمل کرے گا۔ تو اگر اب سمجھے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو اب یہ وہاں پر خدا کی عدالت میں دیکھنا ہوگا، بال فیصلہ وہاں پر ہوگا۔ عرض کہ ممکن ہے ہمارے دلائل وہاں پر کیا ہوگا، کمزور ہو۔ ابھی دیکھو، اگر نوکری کی خبر مل جائے، ہمارے سارے جوان پاسپورٹ بنا کے جائیں گے، اگر وہی الاسکا وغیرہ جو اس کے کیا یہ جو کینیڈا وغیرہ ہے، اس سے بھی آگے جو برفانی علاقہ ہے نا، وہاں کام کے لیے جانے کے لیے تیار ہے، لیکن دین کے لیے اپنے سامنے ہی کسی سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اہمیت خود نہیں دیتا ہے۔ یعنی اتنی اہمیت نہ دینے کی تو سزا ہوگی نا۔ قرآن لانا چاہیے تھے ہم۔ تو ہدایت، عرض کیا ہدایت تکوینی بھی خدا، امام کیا نام ہے، دین تکوین کے ذریعے ہم انسان کو جو فطرت دی ہے، یہ ہدایت تکوینی ہے، عقل دی ہے تاکہ عقل کے ذریعے انسان کی ہدایت ہو جائے، یہ ہدایت تکوینی ہے۔ پھر کیا ہے، رحمانیت میں ہدایت تشریعی تکوینی دونوں ہیں، عقل وغیرہ، پھر انبیاء کے ذریعے ہدایت، پھر ہدایت پر آ جائے تو مزید ہدایت ہوتی ہے۔ والذین اهتدوا زادتهم ہدى، جو ہدایت پاتے ہیں ان کی ہدایت میں ہم اضافہ کرتے ہیں۔ تو قرآن بھی ہم تعلیمات کے ذریعے ہدایت کرتا ہے، ہم قرآن کو ماننے والوں پر اثر کرتا ہے اور مزید درجات کی طرف جانے کا موقع دیتا ہے۔ تو متقین کے لیے یہ کتاب ہدایت، متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان علم ہوتا ہے، یعنی ایمان پہلی چیز یہ کہ علم ہے، آپ کے پاس علم ہو، خدا ہے، آخرت ہے، پیغمبر ہے، مثلا علم ہو۔ جس چیز پر ایمان لانا ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، ظاہر ہے، خدا و رسول و کتب و قیامت و امامت و وغیرہ پر ایمان لانا ہے، اس پر علم ہو۔ پہلی شرط یہ کہ آپ کو علم ہو کس چیز کو ماننا ہے، اور علم کے بعد کیا ہے؟
غیب پر ایمان لانا ہے۔
ہاں جی،
غیب تو ہے وہی جس کے اوپر علم نہیں ہے، جس کے بعد پر
کیا ہے فرما رہے ہیں؟
میں نے کہا کہ اگر غیب پر ایمان لانا ہے تو غیب تو ہے وہی چیز جس پر جس کا علم نہیں ہے، مطلب وہ غیب کیسے؟
وہ خود غیب میں، یعنی ہاں غیب تو وہی کہ کیا ہے جو آپ کے حواس پنجگانے میں نہیں ہے، حواس پنجگانے میں نہیں آتا ہے، یعنی جو اصل میں غیب و شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دنیا میں عالم وجود میں موجودات، ہم جو خدا پرست ہے ہم اس کے قائل موجودات دو قسم کے ہیں، ایک مجردات ہے، ایک مادیات، دو قسم کے موجودات۔ مثلا مادیات، جو اب مادیات کو پر علم حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ ہوا سے پنجگانا، ہوا سے پنجگانے کے ذریعے مادیات پر آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے ذریعے ہوا سے پنجگانا، مغرب والے کہتے ہیں ہمارے پاس واحد ذریعہ کیا ہے؟ ہوا سے پنجگانا ہے۔ ہم کہتے نہیں، ہوا سے پنجگانا کے علاوہ عقل بھی ہے علم حاصل کرنے کے ذریعے، بلکہ ہوا سے پنجگانا تو حیوان کے پاس بھی ہے، تو انسان کا علم زیادہ ہوا ہے، کس وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے۔ ہاں جی، بھلے۔ تو یہ ایک، اور اس ہوا سے پنجگانہ کو جب واحد یعنی حس کو مشاہدہ کو واحد دلیل مانیں گے تو صرف مادی چیزوں کو مانیں گے, کسی اور چیز کو نہیں مان سکتے. خدا تو کبھی حس میں نہیں آئے گا نا, کبھی مشاہدے میں نہیں آئے گا, اسی لیے وہ لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے, روح کو بھی نہیں مانتے, جن کو بھی نہیں مانتے ہیں, بہت سی چیزوں کو نہیں مانتے. تو جو حواس کی گرفت میں نہ آ جائے وہ نہیں ہے, جبکہ حواس کے دائرہ کار تو محدود ہے. کان آواز کو سن سکتا ہے اس سے آگے رنگ کو نہیں دیکھ سکتا ہے نا کان, ایک حد ہے. ہاں زیادہ نزدیک کو ادھر کانوں پر لگا ہو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے, بہت دور ہو تو سمجھ میں ایسے سنائی نہیں دیتا ہے. آنکھوں کے بھی یہی ہے, صرف تصویروں کو وہ بھی نور کی شرط کے ساتھ, رنگ کی شرط کے ساتھ, رنگ بھی ہو اور نور, رنگ بھی واقعی نہیں ہے لیکن بل ہمیں نظر تو آتا ہے, شرط کے ساتھ نظر آتا ہے, لیکن اگر زیادہ دور ہو یا زیادہ نزدیک آنکھوں لگا ہو تو نظر نہیں آتا ہے. اسی طرح سے باقی ہوا سب سے طاقتور یہ دو ہے. تو خلاصہ ان سب کو دائرہ کار محسوسات ہے, پھر عقل اس کے بعد ہے. عقل کے ذریعے مشاہدات ڈائریکٹ درک نہیں ہو سکتا. اس کمرے میں کون ہے, آپ یہاں بیٹھ کر پوری عمر نوح بھی مل جائے سوچے سمجھ میں نہیں آئے گا اس کمرے میں کون ہے. عقل کے ذریعے مشاہدے کی چیز کو درک نہیں کر سکتے. تو عقل کا اپنے دائرہ کار ہے اور مشاہدات کے اپنے دائرہ کار. تو وہ لوگ کیونکہ ان کے پاس وہ صرف مشاہدات کو مانتے ہیں, ایک قسم کے وہ بھی تھا کہ انتقام کا جذبہ بھی تھا. جو پادریوں نے جو ظلم کیا ہے سائنسدانوں پر یورپ میں قرون وسطیٰ کے زمانے میں, اس ظلم کی وجہ سے ایک انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوا. تو اسی لیے پادریوں کے سارے عقائد کو نفی کرنے کے لیے کچھ افراد کی طرف بھی گئے. افراد کی طرف جانے کے بعد اب جنسی مسائل کا دروازہ کھل گیا, بہت سے دروازہ کھل گیا. اب دروازہ اتنا کھل گیا کہ بند نہیں کر سکتے, یعنی کنٹرول. وہ سویڈن کے وزیر اعظم کہتا ہے ہم نے 20 سال پہلا اجازت دی جنسی آزادی کا, کہا انسانوں کی بدبختی یہ ہے جنسی آزادی نہیں ہے, وہ دے دو سارے خوش قسمت ہو جائیں گے. جو فرائڈ کا نظریہ تھا کہ جنسی آزادی نہ ہونے کی وجہ سے انسان خراب ہو جاتا ہے, دے دیا. کہتے ہم نے 20 سال ہوا ہے, اس وقت کی بات ہے, اجازت دے دی. ابھی 200 سال بھی کوشش کریں گے کنٹرول نہیں کر سکتے, جس کو موقع ملتا کہاں چھوڑتا ہے. تو یہ مسائل ہے. تو ہر اس کے مادیات, تو وہ صرف مادیات کو جب مشاہدات کو واحد دلیل مانا تو مادیات کے علاوہ کو مان ہی نہیں سکتا ہے,
مسائل کا حل انہی سے نکالے گا.
ہاں
پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بلغائی اور آدمی کا ایمان پینشن علم ہے, تو یعنی کہ ان چیزوں کا بھی علم رکھتے ہیں جو ان حواس خمسہ میں نہیں آتا.
نہیں, یومینون علم پہلی شرط ہے, ٹھیک ہے, علم ہو, لیکن علم ہونا کافی نہیں ہے. شیطان کو علم تھا, اس کا وجود خدا نے کیا کہا, کافر کہا, وکان من الکافرین. علم کے بعد اس علم کو از تہ دل قبول کرے. اسرائیل طاقتور حکومت ہے لیکن ہم اس کو حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو علم بھی ہو اور اس کو از تہ دل قبول کرے, تسلیم کرے. ایمان میں تسلیم بھی ضروری ہے, اور یہ ایمان ہے. لیکن ایمان بالغیب, غیب یعنی کیا, یعنی مشاہدات میں نہیں آتا ہے. عالم کے کچھ موجودات ایسے ہیں جو مشاہدے میں نہیں آ سکتا, یعنی حواس پنجگانہ کے ذریعے آپ اس کو درک نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے, مجردات ہے, فرشتے ہیں, فرض قیامت ہے, جن ہے فرض کرے, مشاہدے میں نہیں آتا ہے, حواس پنجگانہ کی گرفت میں نہیں آتا ہے, وہ غیب ہے. اور یؤمنون بالغیب, عالم الغیب والشہادہ, خدا کو یہی کہتے ہیں نا, عالم غیب اور عالم شہادت ہے, غیب کو بھی جانتا ہے شہادت کو بھی جانتا ہے. بس غیب یعنی حواس پنجگانہ کے ذریعے اس کو درک نہیں کر سکتے. تو ابھی فرض کہ امریکہ میں کوئی کام ہو رہا ہے, ابھی ادھر, ابھی اگرچہ ہم وہیں پہ ہوتے تو ہم دیکھ سکتے تھے, ابھی ادھر سے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر ادھر سے خبر دے دے تو کیا ہے, غیب ہوگا, علم غیب ہوگا. جو بڑا وہابی سب کو کافر قرار دیتے اسی علم غیب کے بہانے سے. یؤمنون بالغیب تو آل کیا ہوا؟ یؤمنون بالغیب. پہلی پہچان کیا ہوا؟ ایمان بالغیب ہوا. متقین کی پہلی پہچان ایمان بالغیب. غیب الغیوب اللہ تعالیٰ ہے. باقی غیب کی چیزیں کسی قیامت کسی دن ظاہر ہو سکتا ہے, جن بھی ظاہر ہو سکتا ہے. ہمارے بعض روایات کہتے ہیں امام زمانہ مراد ہے ایمان بالغیب, امام زمانہ بھی ظاہر ہو جائے گا. تو جو بھی غیب ہے, جو بھی آپ کے حواس پن جگانے سے باہر ہے ابھی فی الحال, وہ غیب ہے, اس کو مانتے ہیں, غیب کو مانتے ہیں.
خواب جو ہے, خواب بھی مشاہدے پہ تو نہیں آئے گا.
خواب 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 ہے نا,
سونے سونے کے بعد جو خواب آئے گا.
ہاں
ہاں, تو بند ہے.
ہاں
لیکن دیکھ رہا ہے انسان.
ہاں
مشاہدے میں تو کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ.
نہیں بہرحال اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شیخ چلی کے پیسے بھی مشاہدے میں نہیں آتے, وہ تو اس کی کیا حیثیت. یعنی جو عالم میں حقائق ہے اس کی بات کر رہے ہیں. وہ خواب بھی کیا ہے؟ ایک قسم کے تصور ہے اس کے.
نہیں میں اتنا چاہتا کہ جو مکتب نہیں مانتا مشاہدے کے علاوہ کسی چیز کو,
ہاں
تو وہ خواب کو کیا؟
نہیں جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہے, جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہے کہتے وہ موجود ہے, اور ان چیزوں پر علم حاصل کرنے کے ذریعے مشاہدہ ہے. ان علم حاصل کرنے کے ذریعے کیا ہے؟ مشاہدہ ہے. اور چونکہ واحد مشاہدہ ہے علم حاصل کرنے کے ذریعے, پس مشاہدے میں آتا ہے تو ہم مانتے ہیں, نہیں آتا ہے تو نہیں مانتے.
خواب کو بھی نہیں مانیں گے
کیوں؟ آپ نے کچھ خواب دیکھا ہے؟
بند آنکھوں سے آ رہا
ہے نا,
وہ بھی ایک قسم کے کیا ہے آغا؟ برزخی ہے. بالے تو یہ ہو سکتا ہے. بالے کوئی یقینی نہیں ہے, ہمیشہ خواب کے پیچھے نہ جاؤ, لیکن ہو سکتا ہے. بالے رؤیا یا صادقہ ہو سکتا ہے. بالے تو یؤمنو یعنی خواب کی کوئی وہ نہیں ہے شرعی حیثیت, ممکن سچ ہو عالم خواب میں. البتہ یہ جو کہتے ہیں آج کل نہیں ہمیشہ کہتے ہیں پیغمبر کو خواب میں دیکھا, امام کو خواب میں دیکھا, کیا تو کیا ہے؟ آپ کو اپنے پیغمبر کو پہلے سے پہچانتے ہیں, امام کو پہچانتے ہیں, بس جو آپ کے خواب میں آئے وہ کون ہے معلوم نہیں ہے, وہ پہلا پہچانتے ہو. لیکن واقعاً اگر پیغمبر و امام کو واقعاً خواب میں دیکھا ہو, جیسے سلمان فارسی اس وقت وہ پہچانتے تھے, ہاں واقعاً ایمان, تب بھی ائمہ نے پیغمبر نے کبھی نہیں فرمایا اگر خواب میں نے تمہیں کوئی حکم دیا اس پر عمل کرو, یہ کبھی نہیں کہا. بھلے حتیٰ جو سن وہ تو پیغمبر ہی کو دیکھتے تھے خواب میں نا, استواء کی گنجائش نہیں تھی, تب بھی حجت نہیں ہے, کیونکہ خواب کا دروازہ کھولیں گے تو ساری دکانیں کھل جائیں گی. خلاصہ شریعت نے اس کو حکم وہ حجت قرار نہیں دیا, لیکن ابھی بھی کھولتے ہیں نا, کم و بیش خواب کی دکانیں کھلتی ہے. جب تک لوگ جاہل ہو تب تک یہ کام سلسلہ رہے گا. تو یہ ہوا
خواب کی تعبیر تو بعض بڑے علماء بھی دیتے
ہیں, احتمال کے حد تک دے گا, اس سے زیادہ نہیں. احتمال تو دے سکتے, اس میں کوئی منع نہیں. حتیٰ حکم یہ ہے کہ آپ اچھی تعبیر کرو تو اچھا نتیجہ ملے گا. نفسیاتی مسائل بھی زیادہ ہوتا ہے نا ان میں, نفسیاتی مسائل زیادہ ہوتا ہے. آپ کسی نے خواب دیکھا بیوی کے ساتھ لڑتا ہے تو آپ کہیں گے تمہارے بیوی بے وفائی کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, تو کل سے وہ بیوی پر شک کرے گا, روزانہ مزید لڑے گا, تو خواب سچی ہو جائے گی. تو جیسا آپ تعبیر کریں گے ویسا اس کے نفسیاتی اثر اس پر ہوتا ہے. البتہ بعض اوقات سچی بھی ہو سکتی ہے, وہ تو واضح ہے, لیکن اس کی مثال بہت کم ہے. اسی لیے قرآن میں حضرت یوسف کی مثال ملی ہے. اور لیکن انبیاء کے لیے جو خواب ہے وہ وحی کا ایک درجہ ہے, حقیقت میں ائمہ کے الہام کا ایک درجہ ہے. بہرحال وہ تو دوسرے خواب سے مختلف ہے. تو عرض کیا کہ یؤمنون بالغیب, تو ایک بنیادی نقطہ ہے کہ موجودات کے لحاظ سے ہم موجود مادی موجود مجرد دونوں کو مانتے ہیں. موجود مادی کو ممکن ہے ہوا سے پنجگانے سے درک کر سکے, ابھی تو ہوا ادھر ہے ہم درک نہیں کرتے ہیں, پنکھا چلے تو درک کرتے ہیں, لیکن ذریعہ ہے کسی نہ کسی سے مادی چیز کو درک کرنے کا. بو آ رہی ہے صرف ناک کام کر رہا تو कोरोना के ज़माने में नाक भी बंद हो जाती थी तो वो समझ में नहीं आता था, लेकिन ये सब मादियात है। बोले ये उमिनून बिलगैब, तो ईमान का माना क्या हो आगा? ये है कि इल्म, इल्म ईमान, इल्म काफ़ी नहीं। उसके शैतान क्या है? इल्म बहुत था, खुदा के साथ डायरेक्ट गुफ्तगू की है, हज़रत आदम को खलक होते हुए सजदे होते हुए देखा है और ख़ुदा के साथ कहते क़यामत तक मुझको ज़िंदा को मात को भी मानता है, लेकिन उसके बावजूद काफिर करार दिया। तस्लीम बाल होना चाहिए। अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब, खुदा के हाकिमियत का इनकार किया उसने, यानी आपको हुक्म करने का हक नहीं है। वो यकीमून अस्सलात, हाँ टाइम कितना हुआ? हाँ ठीक, बल युमिनून बिलगैब, गैब पर ईमान लाए, तो गैब शहादत वजूद के लिहाज से, गैब हवास पंजगाने से जो नज़र नहीं आता है, और शहादत जो हवास पंजगाने से नज़र आता है वो दूसरे आयात में यहाँ पर नहीं है, और हवास पंजगाने में नज़र आने वाले मादियात है और मौजूद है लेकिन हवास पंजगाने में नज़र ना आने वाला मुजर्रदात है, अल्लाह ताला, फ़रिश्तगान, आखिरत, बस इमाम ज़माना जैसे रवायत ने बयान किया और इस कुस्म के चीज़ें, तो ईमान लाना है बहरहाल गैब पर। शहादत पर ईमान लाना इतना मुश्किल नहीं है, ज़ाहिर है आँखों से देखा है वगैरह, लेकिन जो आँखों से नहीं देखा है उन पर ईमान लाना इतना आसान नहीं है। गैब पर ईमान लाना, अल्लाह ताला दलील अक्ली है, हाँ ये गैब की चीज़ें सही तो नहीं मानना है, दलील अक्ली के साथ आया है, तो दलील अक्ली के साथ खुदा को साबित किया तो खुदा को मानता है, दलील के साथ महात को साबित करे, इमामत को साबित कर, मैं तो खुलासा जो आँखों में नज़र नहीं आता है, हवास पंजगाने के ज़रिए दर्क नहीं होता है, उन पर ईमान लाए, उनमें से जिसको शरीयत ने ईमान लाने के लिए कहा है, जिनके शरीयत ने ईमान लाने के लिए कहा है उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। देखे ना, जो किसी चीज़ को जानने का किसी चीज़ को पर इल्म हासिल करने का, जानने का अर्ज के रास्ता क्या है, अगर हवास पंजगाना के जरिए दर्क कर सकते हैं वो तो क्या है, ये क्या है, आलम शहादत है। तो इंसान के हवास से पंजगाने बातिनी भी है, आप अपने अंदर खुशी को एहसास करते हैं ना, अपने अंदर गम को एहसास करते, ये गैब नहीं है, ये शहादत है, बातिनी हवास से पंजगाना है।
वो किसी जाहिरी हवास से लिंक होता है, उससे मरबूत होता है, मसलन आँख से किसी को जख्मी देखा तो उसका असर दिल पे होगा।
नहीं, हवा के तो वजदानियात कहते हैं ना, हवास पंजगाना ये बात तो नहीं, तब भी आपके क्या है आगा, उसको महसूस करते हैं, उसको क्या है, महसूस करते हैं, गम, खुशी, दर्द, लज्जत। हाँ जी, खुलासे मुराद गैब से मुराद ये है कि वो चीज़ें जिन पर हमने ईमान लाना है वो नज़र आने वाली चीज़ें नहीं है, सिर्फ दलाइल आपके पास है, दलील है, दलील तो होना चाहिए, दलील के बगैर किसी बात को नहीं मानना चाहिए, मिसे ना कहते उसको पागल समझो जो दलील के बगैर किसी चीज़ को मानता है, दलील के साथ और कवी दलील के साथ मानना है, अगरचे हवास पंजगाना की गिरफ्त में नहीं आता है। वो मग़रिब वालों ने भी दलील को ही हवास पंजगाना करार दिया ताकि तमाम गैब का इनकार करे,